نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بعض نفس کو مغلوب کرنے کا طریقہ. اپنے والد ماجد حضرت شیخ حضرت صوفی ممتاز احمد صاحب دان درکاتون کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن بھی جب تک اللہ اللہ نہیں کرے گا اس کے دل میں بھی نور نہیں آئے گا. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو فکر پر مقدم کیا ہے. یہ جو نام نہاد مفکر اسلام بنے ہوئے ہیں یہ اصل میں منہ پھکڑ ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مفکر نہیں ہے, منہ پھکڑ ہے. ان کے پاس پھکڑ جیسے منہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اللہ اللہ کرنے والے کی قوت فکریہ منور ہو کر صحیح دست رسی کرتی ہے اور صحیح مقام پر پہنچتی ہے. لہذا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو فکر پر مقدم کیا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم,
ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے بھائی, حضرت والا اسے سیکھا. یہ میرے بیٹے ہیں حافظ مولوی محمد حسن سلمہ اللہ تعالی, اللہ تعالی ان کو بہت برکت دے اور بہت ترقی دین عطا فرمائے اور علم دین سے بارآور فرمائے, علم نافع نصیب فرمائے. میرے حضرت دامت برکاتہم کے خلیفہ و مجاز بیعت بھی ہیں اور ماشاءاللہ عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں بہت برکت عطا فرمائے. یہاں پر ہمارے بہادر آباد میں ان کی ایک مجلس ہوتی ہے جیسے آج ہو رہی ہے, مہینے میں دوسرا ہفتہ. یہ پڑھ کر سنا رہے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا آواز.
ارشاد فرمایا لہذا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو فکر پر مقدم کیا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ نے اس آیت میں یذکرون اللہ پہلے نازل کیا, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض کو بعد میں نازل فرمایا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ ترتیب اور شان نزول اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر ذکر کے قوت فکر جامد رہتی ہے, کیونکہ فکر کا تعلق خلق خدا سے ہے اور ذکر کا تعلق خالق سے ہے. فرمایا کہ یذکرون اللہ, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, زمین و آسمان کو یاد نہیں کرتے. اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض, لیکن زمین اور آسمان کے تصورات سے افکار سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. اس آیت سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اقتباس فرمایا ہے. جملہ احادیث مبارکہ آیات الہیہ سے مقتبس ہیں. وہ کیا اقتباس ہے؟ ایک جماعت نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و خوض کرنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اللہ کی ذات میں غور کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت سے فرمایا تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق فإنکم لن تقدروہ وفی روایت فإنکم لن تقدروا قدرہ. دیکھو اللہ میں غور مت کرو, اللہ کی مخلوق میں غور کرو, کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی قدر اور اندازہ نہیں کر سکتے ہو. ایک محدود قلیل محدود کثیر کا احاطہ نہیں کر سکتا. مثلا ایک گلاس ایک مٹکے کا تحمل نہیں کر سکتا، ایک مٹکا ایک حوض کو اپنے اندر نہیں لا سکتا، ایک چھوٹی نہر دریا کو اپنے اندر نہیں سما سکتی، دریا سمندر کا تحمل نہیں کر سکتا، حالانکہ دونوں محدود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب محدود قلیل محدود کثیر کا تحمل نہیں کر سکتا تو تیری عقل کی محدود پڑیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غیر محدود ذات کا اندازہ کیسے لگا سکتی ہے۔ ایک ذرے نے پہاڑ سے کہا کہ میں تجھے تولوں گا، مثنوی شریف میں ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ایک ذرے نے کہا اے پہاڑ میں تجھے تولوں گا، کیا وزن ہے تیرا اور کیا تیری بلندی ہے، تو اس بیوقوف ذرا کو سوچنا چاہیے کہ جب اپنی ترازو پر پہاڑ کو رکھے گا تو اس کی تو ترازو ہی پھٹ جائے گی، یعنی اس وقت نہ یہ ذرہ باقی رہے گا نہ اس کی ترازو سلامت رہے گی۔ تو وزن کا خیال محض احمقانہ خیال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کو پہلے بیان کیا اور فکر کو بعد میں۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی عقل اس قابل ہے کہ اس کو مقتدا بنایا جائے، اور جو اللہ سے غافل ہیں ان کو جو مقتدا بنائے گا تو سمجھ لو کہ ایک اندھا دوسرے اندھے کی لاٹھی پکڑے جا رہا تھا، دونوں گڑھے میں گر گئے۔ لہذا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اور فکر کا تعلق قرآن شریف سے سمجھ لو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فکر کا تعلق خلق سے ہے اور ذکر کا تعلق خالق سے ہے، اور اللہ تعالیٰ مقدم ہے مخلوق کے تعلق سے۔ فلذالک قدم اللہ تعالیٰ ذکرہ، اسی لیے اللہ نے اپنے ذکر کو فکر پر مقدم فرمایا ہے۔ اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان العقل لا یفی بالہدایتی مالم یتنور بنوری ذکر اللہ تعالی، کوئی شخص عقل سے ہدایت نہیں پا سکتا کیونکہ عقل ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کے ذکر سے منور اور روشن نہ ہو جائے۔ جو عقل کے خالق سے وابستہ رہتا ہے اس کی عقل اللہ کے نور سے روشن ہوتی ہے، پھر اس کا رخ صحیح سمت میں ہو جاتا ہے اور اس کے کارنامے درست ہو جاتے ہیں۔ ارے جو مخلوق کے خالق سے دور ہوتا ہے اس کی عقل بھی گدھے کی طرح ہو جاتی ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جو شخص حالات تقوی میں ہو اس کی عقل کا تجربہ کیجئے، اور جس نے کوئی معصیت کی ہو، کہیں بد نگاہی کی ہو یا کسی معشوق مردہ کے تصور سے استلذات کر رہا ہو آپ اس کی عقل دیکھیے، اس کی گفتگو میں توازن نہیں ہوگا، بات کچھ کرنا چاہے گا مگر کرے گا کچھ، اس سے سوال کچھ کیجئے جواب کچھ دے گا۔ اللہ کی نافرمانی سے اس قدر ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ بتاؤ دنیا میں روشنی کس سے ہے؟ آفتاب و قمر سے ہے، لیکن یہ سوچئے بھی خدا کے بھک منگے ہیں یا نہیں، ان کی روشنی کہاں سے آئی ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے خدا، اگر آپ سورج اور چاند کو فرما دیں کہ تم بے نور رہو، مخفی ہو، تمہارے اندر کچھ نہیں، اور اگر آپ سرو کے درخت کو جسے عاشق اور شاعر لوگ معشوق کے قد سے تشبیہ دیتے ہیں، اس کو آپ فرما دیں کہ تم ٹیڑے ہو، اے خدا اگر سونے کی کانوں کو اور کروڑوں کروڑوں کے موتی والے سمندر کو آپ فرما دیں کہ تم فقیر ہو، محتاج ہو، اگر عرش اعظم کو اور سارے آسمانوں کو آپ فرما دیں تم حقیر مخلوق ہو، ای بنسبت با کمال تو رواس، ملک و اقبال و گناہ مرد تو راست، آپ کے کمال کے مقابلے میں آپ کو سب زیبہ دیتا ہے، ملک اور اقبال اور عزت اے خدا صرف آپ کے لیے خاص ہے، اس لیے جس دن قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اپنا فیض غیبی سورت اور چاند سے ہٹا لے گا، اس دن یہ بے نور ہو جائیں گے۔ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت، اس دن سورج لبیٹ دیا جائے گا اور آسمان اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو جو بھیک مل رہی ہے وہ دست کرم ان سے ہٹ جائے گا، یہ سب کاسائے گدائی لیے ہوئے حق تعالیٰ کے نور سے روشن ہیں۔ تو جس کا دل خدا کو بھول جاتا ہے تو معصیت کی نحوست سے اللہ تعالیٰ کا فیضان کرم اس کے دل سے ہٹ جاتا ہے، اس لیے وہ اول فول بکتا رہتا ہے، پھر ایسے لوگوں کو ہدایت کا راستہ نہیں ملتا اور ان سے دین بھی حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بہترین مثال مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ دیکھو چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے، نور قمر مستفاد من نور الشمس ہے، یعنی سورج کی روشنی سے چاند روشن ہے۔ جب کرہ ارض کا گولہ سورج اور چاند کے درمیان سے حرکت کر کے جتنا ہٹ جاتا ہے تو چاند کا اتنا حصہ روشن ہو جاتا ہے۔ جس دن آپ چاند کی پہلی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس وقت زمین تھوڑا سا کھسکتی ہے، تو سورج کی تھوڑی سی شعائیں چاند پر پڑتی ہیں، دوسرے دن چاند اور روشن ہوتا ہے، یہاں تک کہ 14 تاریخ کو چاند پورا روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس تاریخ کو پورا کرہ ارض سورج اور چاند کے درمیان سے ہٹ جاتا ہے، لہذا سورج کا پورا فیضان چاند کو پہنچتا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے نفس کو تھوڑا سا مٹاؤ گے اور کچھ کچھ گناہوں کے بھی عادی رہو گے تو تمہارا قلب کا دائرہ اللہ تعالی کے نور سے پورا منور نہیں ہوگا، کچھ حصہ روشن ہوگا، کچھ تاریخ ہوگا۔ ان اندھیروں کا اثر تمہاری گفتگو، تمہاری نشست و برخاست، حتیٰ کہ تمہاری تقریروں میں بھی ہوگا۔ اگر تم نے 1/4 اپنے دل کو روشن کر لیا تو 3/4 اندھیرے تمہارے الفاظ میں ہوں گے، تمہارے لباس میں ہوں گے، تمہاری تقریر میں ہوں گے، تمہاری تحریر میں ہوں گے۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دل 100% مثل بدر یعنی 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جائے تو تم ہمت کر کے، کوشش کر کے نفس کے تقاضوں پر غالب آ جاؤ اور گناہوں کے تقاضوں پر عمل نہ کرو۔ تقاضے رہیں تو رہیں، جیسے پودوں کے نیچے کھاد تو رہتی ہے، گلاب اور چمبیلی کے پودوں کے نیچے گوبر ہی تو بھرا ہوا ہے، لیکن جس طرح خوشبودار پھولوں کے پودوں کی جڑوں میں گوبر اور کھاد ہے لیکن وہ غالب نہیں ہے، مٹی سے دبی ہوئی ہے، اس پر خاک پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ پودا اوپر سے خوشبو دے رہا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے کرم سے، اپنی ستاری سے پھولوں کو گوبر آلود نہیں کیا، بدبودار نہیں کیا، یہ اللہ تعالی کی ستاری اور پردہ پوشی ہے۔ اسی طرح اگر آپ گندے تقاضے جو مثل کھاد کے آپ کے نفس میں پڑے ہوئے ہیں ان پر مٹی ڈالتے رہیں، یعنی ان تقاضوں پر عمل نہ کریں، ان کو دبائے رکھیں، ان کو نامراد رکھیں اور اللہ کو اپنا مراد بناتے رہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی زبان سے خوشبودار مضامین بیان ہوں گے، آپ کو ذکر اللہ کی توفیق ہوگی، گناہوں کے یہ تقاضے آپ کو کچھ مضر نہیں ہوں گے، بشرطیکہ آپ ان پر عمل نہ کریں۔ یہ گندے تقاضے تقوی کا ایندھن ہیں، اسی سے تقوی کی بریانی پکائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ظالم کوئلہ اور لکڑی کھا لے، ایندھن ہی پکا لے، پکانے کے سامان کو اور آلات کو کھا لے، تو بتاؤ اگر لکڑی کھاؤ گے اور کوئلہ کھاؤ گے اور اوپلے کھاؤ گے، دیہاتوں میں اوپلے سے بھی تو کھانا پکایا جاتا ہے، تو کیا ہوگا، یہ قلب موضوع ہوگا یا نہیں؟ جو چیز اللہ تعالی نے تقوی کی بریانی پکانے کے لیے دی تھی، اس نے ان تقاضۂ معصیت پر عمل کر کے گویا گوبر کھا لیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خوشبودار پودوں گلاب اور چمبیلی کے نیچے پڑے ہوئے گوبر سے کہہ دے کہ ارے میاں تم کہاں نیچے پڑے ہوئے ہو، جب تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ پھولوں کو خوشبو دیتے ہو تو چلو ہم تمہیں گلاب کی پنکھڑیوں سے مل دیتے ہیں۔ اس نے ان کا محلول تیار کیا اور گوبر کو تمام پنکھڑیوں پر مل دیا۔ اب جب کوئی اسے سونگے گا تو کیا ہوگا، جو گناہوں کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، ان کا تمام درد دل گوبر آلود ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ابھی میرے مولا نے عطا فرمائی ہے، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، ہمارے ان بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے جن کی اختر نے غلامی کی ہے۔ ان بزرگوں میں اول و ذکر شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی خدمت میں میرے اللہ نے مجھے اپنی جوانی پیش کرنے کی توفیق دی، ورنہ 70 سال کے بوڑھے کے ساتھ 17 سال کا نوجوان کیسے رہ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت کی خانقاہ جنگل میں تھی، کیونکہ حضرت کا گھر قصبے سے 1 میل دور تھا، آس پاس کسی کا گھر نہیں تھا، کئی کئی مہینے تک کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا سوائے اس بوڑھے اللہ والے کے اور اختر کے، مگر حضرت اپنی ذات میں تنہا انجمن تھے۔ اللہ والا تنہا انجمن ہوتا ہے، اگر شیخ سے مناسبت ہو تو اس کے اللہ کہنے کے مزے اور اس کے آہ و نالے کے مزے ہوتے ہوئے ساری کائنات نگاہوں سے گر جاتی ہے۔ اس لیے آپ گوبر کو حقیر مت سمجھو، گناہوں کے تقاضوں سے مت گھبراؤ، یہ نعمت ہے، بشرط یہ کہ ان کو تقوی کے درخت کی جڑوں میں مٹی سے دبائے رکھو اور ان کو ذکر کا پانی بھی دیتے رہو، ورنہ پودے کو خالی گوبر ڈالو گے اور پانی نہیں ڈالو گے تو پودا جل جائے گا، شدت ایک ہاتھ سے اور طاقت ایک ہاتھ سے پودے جل جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ذکر اللہ نہیں کرتے تو حقیقت میں اب وہ اپنی روح کے پودے کو پانی سے محروم رکھ رہے ہیں، پانی بھی دینا پڑتا ہے تاکہ ان کی گرمی بجھتی رہے، نار کو نور سے بجھاتے رہو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نار شہوت چے کشد نور خدا، ارے شہوت کے تقاضوں کی آگ کو کیا چیز بجھا سکتی ہے، اس کو کیا چیز معتدل لگ سکتی ہے۔ دیکھو یہ شعر فاعلتن فاعلتن فاعلن کے وزن پر ہے، نار شہوت چے کشد، ابھی اس میں وزن ایک فاعلن باقی ہے۔ مولانا نے ایک ہی مصرے میں سوال بھی قائم کر دیا اور اسی مصرے میں اس کا جواب بھی دے دیا، یعنی نور خدا۔ اور نور خدا کیسے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے۔ لہذا اپنے تقوی کے درخت کی جڑوں میں گناہوں کے تقاضوں کی کھاد ڈالو اور ذکر اللہ سے نار شہوت کو یعنی اس کھاد کو ٹھنڈا کرتے رہو، پھر یہی کھاد یہی تقاضے ہمارے نور تقوی کے حامل ہوں گے اور نور تقوی کے ضامن ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہی سے نور تقوی میں اور اللہ تعالیٰ انہی سے نور تقوی تخلیق فرمائے گا۔ کیوں بھائی، آج کل مائنس پلس کے دو تاروں سے بلب میں روشنی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو نماز، روزہ، حج، تلاوت وغیرہ یہ پلس تار ہے، اس پر آپ منفی تار جوڑیے، یعنی گناہوں کے جو تقاضے ہوں، وسوسے آئیں کہ چلو سینما دیکھ لو، بدنظری کر لو، تو اس پر عمل نہیں کریں۔ شیطان کتنا ہی کہے کہ بڑا مزہ آئے گا، آپ شیطان سے کہیے کہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہی معصیت کے تقاضے آپ کو اللہ تک پہنچا دیں گے، بشرط یہ کہ ان تقاضوں پر عمل نہ کریں۔ ایک عالم محدث نے مجھ سے سوال کیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس آیت میں اللہ تعالی نے فجور کو تقوی پر کیوں مقدم کیا؟ فون تو نہیں اٹھانا، مجلس سنی اقبال بھائی تاریخ روز
بس آپ سوال ہو تو پڑھیں۔
حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں، ایک عالم محدث نے مجھ سے سوال کیا کہ فألهمها فجورها وتقواها، اس آیت میں اللہ تعالی نے فجور کو تقوی پر کیوں مقدم کیا ہے؟ چونکہ بڑے عالم تھے اس لیے میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ آپ موقوف علیہ پہلے پڑھاتے ہیں یا بخاری شریف پہلے پڑھاتے ہیں؟ کہا کہ موقوف علیہ پہلے ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ یہاں فجور تقوی کا موقوف علیہ ہے، اور تقوی کی تعریف ہے کف النفس عن الہوا، تقوی نام ہے نفس کو خواہشات نفسانیہ سے روکنا، اور نفس کی تعریف کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ یہ نفس کیا چیز ہے، جیسے کہتے ہو کہ نفس کو مارو، تو نفس کہاں ہے جس کو ہم ماریں؟ تو آپ جواب دے دیجئے کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کا نام نفس ہے۔ نفس کی تعریف حکیم الامت کی ہے، یعنی طبیعت کی وہ خواہشات جو شریعت کے خلاف ہوں، طبیعت کی وہ خواہشات جن سے اللہ ناراض ناراض ہو انہی کا نام نفس ہے. اگر اللہ راضی ہے تو مبارک ہے، لہذا اگر یہ تقاضے نہ ہوتے تو کسی کو تقوی اور ولایت خاصہ نہ ملتی، اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. بعض لوگ گھبرا کر گناہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نفس ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے، چلو اس کی ڈیمانڈ پوری کر ہی دو. لیکن یاد رکھو، لکڑی کوئلہ کھانے کے بعد پھر جو حال ہوگا تو بعد میں آپریشن کرانا پڑے گا، پیٹ کٹوا کر لکڑی نکالنی پڑے گی. اتنا غم ہوگا کہ بعض لوگوں کو دورہ پڑ گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، بعض لوگ پاگل خانے میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھ عرقے بید مشک اور افتیمون ولایتی اور خمیرہ ابریشم چاٹے، مگر دل پر گناہ کا بہت زبردست غضب نازل ہوتا ہے. کہیں خراب نظر پڑی اور دل میں بے چینی شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ فوراً دل پر عذاب نازل کرتے ہیں. ادھر بدنظری ہوئی، کسی معشوق یا معشوقہ کو دیکھا اور فوراً قلب پر عذاب شروع ہو گیا. آپ کہیں گے قلب پر عذاب کیوں شروع ہوا، آنکھ پر مصیبت کیوں نہیں آئی کہ آنکھ اندھی کر دی جائے، کان سے اس کی بات سنی تو کان کو کیوں بہرا نہیں کیا گیا، آنکھ سے اندھا کیوں نہیں کیا گیا، زبان سے اس سے گپ شپ کی تو زبان کو گونگی کیوں نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو چوکیدار اور سپاہی کو پکڑتا ہے تو چوکیدار یہ سپاہی کو پکڑتا ہے یا بادشاہ کو پکڑتا ہے. دل جسم کا بادشاہ ہے، اللہ تعالی کی عظمت الہیہ کے خلاف ہے کہ وہ تمہارے ناک اور کان کے سپاہیوں کو پکڑے. وہ براہ راست قلب پر عذاب نازل کرتے ہیں، بادشاہ کو پکڑتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں دل پر فوراً عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، مجھ کو کثرت سے یاد کرو. لیکن کثرت یاد کے یہ معنی نہیں ہے کہ دماغ گرم ہو جائے، خشکی بڑھ جائے، نیند ختم ہو جائے. اتنا ذکر کیجئے کہ جس سے آپ کی صحت ٹھیک رہے. ایک شفیق باپ اپنے بچوں سے اتنی خدمت نہیں لے سکتا کہ بچہ بیمار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے شفیق ماں باپ سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. تو کیسے اس بندے کو پسند کریں گے کہ ہم اتنا ذکر کر لیں کہ خشکی بڑھ جائے، نیند حرام ہو جائے، دل میں دھڑکن شروع ہو جائے اور صحت خراب ہو جائے. جتنا تحمل ہو سکے اتنا ذکر کریں. اس پر شاہ عبدالولی صاحب پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ کا ایک ارشاد یاد آیا. فرمایا کہ رستم و بھولو پہلوان ایک لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کہہ کر جہاں پہنچ سکتے ہیں، اللہ کا کمزور بندہ 500 یا 1000 مرتبہ اللہ اللہ کر کے وہیں پہنچے گا انشاءاللہ. رستم و بھولو پہلوان کو اس کی طاقت کی وجہ سے 1,00,000 مرتبہ اللہ اللہ کرنے سے بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن ایک عام آدمی اپنی کمزوری کی وجہ سے 500 مرتبہ اللہ اللہ کرے گا تو فیض دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ورنہ اپنی طاقت سے نہ کمزور اللہ تک پہنچ سکتا ہے نہ قوی اللہ کے جذبے سے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے. اور جذب سب کے ساتھ یکساں ہے، ضعیف کے ساتھ بھی اور قوی کے ساتھ بھی. لہذا اپنی جتنی طاقت ہو اتنی پیش کر دو، جتنی اپنے پاس پونجی ہے اتنی پیش کر دو، باقی جذب سے وہ اپنا بنائیں گے. اس لیے کثرت ذکر سے مراد یہ ہے کہ ایک سانس بھی نافرمانی میں نہ گزرنے پائے.
انہوں نے جو ہمارے بیٹے نے پڑھا اس میں مفکر اسلام، تو حضرت نے فرمایا جو یہ نادان اور غیر ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ مفکر نہیں مفکڑ ہیں. اس پہ مجھے یاد آ گیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنائے کی بات کہ ایک انگریز کا ملازم تھا، انگریز تھا اس کا ایک ملازم، تو ایک دفعہ جو اس کو انگریز کو اردو بولنے کا بہت شوق تھا، تو اردو کیسے بولے تو اس نے اردو ٹو انگلش ڈکشنری لے رکھی تھی، انگلش ٹو اردو، اردو ٹو انگلش، تو اس میں تلفظ سیکھ لیا کرتا تھا اردو لفظ کے کہ اس کو کیا کہتے ہیں. تو ایک دفعہ وہ ملازم جو ہے اس کا، جیسے آج کل میسج انگریزی میں کرتے ہیں نا، انگریزی میں میسج کرتے ہیں مگر الفاظ اردو کے ہوتے ہیں، الفابیٹ انگریزی کے ہوتے ہیں، ایسے ہی جو ہے اس نے ڈکشنری میں دیکھا, اس نے دیکھا کہ میرا ملازم کئی دن سے بہت سوچ بچار میں ہے, بہت فکر میں اور پریشانی میں رہتا رہنے لگا ہے, تو اس نے سوچا کہ اس کو ہم اردو میں کچھ بات کہتے ہیں. تو اس نے تلاش کیا فوراً ڈکشنری میں, تو جو پریشان آدمی ہے اس کا اردو میں, لیکن وہ انگریزی الفابیٹ, کیونکہ اردو پڑھنا تو وہ جانتا نہیں تھا, تو اس میں لکھا ہوا تھا متفکر, تو اس کی اسپیلنگ لکھی ہوئی تھی MOTTAFKIR متفکر. تو اب وہ انگریزی کو اردو میں اس نے ڈھالا, تو اس نے کہا کہ آئے سنو بات سنو. نے کہا کیا بات ہے؟ کہ آج کل تم بہت موٹا فقیر معلوم ہوتا ہے, موٹا فقیر. تو اس نے کہا میں تو فکر میں دبلا ہو رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو موٹا فقیر. اچھا یہ جو واز پڑھ کے سنا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست واز ہے, حضرت والا کے ہر واز زبردست ہے, اللہ تعالیٰ دل میں ہمارے اتار دے. ایک تو راستہ ہے عبادت کا اور گناہوں کو چھوڑنے کا, اس کا حاصل کیا ہے؟ ہر کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے, اس سب کام کا اس سب محنت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا خاص بنا لے, اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہم سب کو بھرپور عطا فرما دے, اپنی معرفت عطا فرما دے, جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدائش کا مقصد قرآن پاک میں بتلا دیا. ایک تو یہ ہے کہ انسان عبادت کی جا رہا ہے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے, استغفار بھی کر رہا ہے, ذکر بھی کر رہا ہے, لیکن مقصد تو معلوم ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے. جب مقصد معلوم ہو جاتا ہے تو منزل آسان, راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا مقصد انسان کا ہے ان سب باتوں سے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کر کے اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے بچ کے اور دل پر مجاہدہ اٹھا کے, نفس پر مجاہدہ اٹھا کے, جیسا کہ حضرت نے بتایا. تو نفس پر مجاہدہ کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ کہ گناہ سے بچنے میں, گناہ کے تقاضوں کو دبانے میں, عمل نہ کرنے میں. تو اور اس کے علاوہ ذکر اللہ. تو یہ سب کام سے مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی پہچان, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو یہ لیعبدون جو فرمایا ہے, اس کا مطلب تو لغت سے تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے, جیسے موٹا فقیر نکالا تھا نا لغت سے, تو لغوی مقصد مطلب تو یہی نکلے گا کہ لیعبدون کیا عبادت, بس عبادت. لیکن مفسرین جانتے ہیں کہ اس کی روح کیا ہے, عبادت کی روح. عبادت کی روح ہے معرفت, اللہ کی پہچان, اللہ کی پہچان. یہ ہے اصل مقصد کہ دنیا میں آ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے, اور اسی مقصد سے اللہ نے ساری کائنات بنائی. یہ دیکھیے زمین ہے, اس میں اول تو سب سے پہلے انسان کا اپنا جسم ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون, کہ تم اپنے اندر ہی دیکھ لو کتنی نشانیاں ہیں ہماری, ان نشانیوں سے ہم کو پہچانو, ہے نا. جیسے بچوں کو نہیں دے دیتے وہ ایک پزل سا دے دیتے ہیں, اس میں پہچانو, یا راستہ بنا دیتے ہیں, مختلف راستے جا رہے ہوں, کون سا راستہ یہ منزل پہ پہنچتا ہے. یہ سب جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کو منظور تھا کہ ہمیں بغیر دیکھے ہماری ان نشانیوں سے ہم کو پہچانے, ان نشانیوں سے. تو یہ معرفت ہے, پہچان. زمین ہے, دیکھیے زمین کا گولا کیسے ہوا میں تیر رہا ہے, یہی ہے. یہ تفکرون فی خلق السماواتی والارض, اس طرح سے اللہ کو پہچاننا ہے کہ غور و فکر کرو اللہ کی مخلوقات میں, یہ اس کا ذریعہ ہے, سبب ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا. تو ان ذریعوں سے ہم تک پہنچو, تو یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بنایا. زمین کا گولا ہوا میں کیسے معلق ہے, کیسے گھوم رہا ہے, اور کس طرح اتنے بڑا زمین کے گولا کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ حرکت کر رہا ہے, اور ایک تو اپنے آربٹ پہ حرکت کر رہا ہے, دوسرا ہے اس کے اپنا ایک وہ بھی ہے دائرہ جس میں یہ تیر رہا ہے, خود بھی گھوم رہی ہے زمین اور دائرے میں بھی تیر رہی ہے. اسی طرح سے اتنا بڑا سورج 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر اللہ تعالیٰ نے سورج چمکا دیا, اتنی حرارت ہے اس کی کہ ذرا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے یہاں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں جائیں. تو پھر یہ چاند, پھر اور یہ ستارے, اور یہ آسمان, اور ان کی مخلوقات, یہ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، کون ان کو تھامے ہوئے؟ ہوا ایک میڈیم ہے، ہوائی جہاز ہے، دیکھیے بظاہر انسان نے اپنے دماغ سے بنایا ہے، لیکن کیا دماغ بھی اللہ نے کیا چیز بنائی ہے کہ جس سے اتنی بڑے جسم کو انسان نے ہوا میں اڑا دیا؟ بتائیے، سینکڑوں اس میں پیسنجر ہوتے ہیں، پھر ان کا اپنا ذاتی لگیج ہوتا ہے، 50-50 کلو ایک ایک آدمی لے جاتا ہے، تو کتنا اس میں وزن ہے، پھر اس میں اس کے اڑانے کے لیے پیٹرول کتنا، ہزاروں گیلن پیٹرول ہے، وہ بھی لے کے اڑا ہے، پھر اس میں کارگو بھی ہے، پھر اس میں بھاری بھرکم فضائی ماسیاں بھی ہیں موٹی موٹی اور اس کا لوہا، یہ سب آسمان پہ اڑا دیا، تو یہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ اس نے انسان کو ایسا دماغ دیا. اگر وہ دماغ نہ دیتے، ناریل دے دیتے، پھر ہم کیا کرتے؟ جیسے وہ کسی نے، دو تین لوگ بیٹھے تھے، ایک امریکن، ایک جرمن، ایک جاپانی اور ایک پاکستانی بھی تھا سائنسدان، اپنے اپنے ملک کی جو ہے وہ اہم کارنامے بتا رہے تھے. تو امریکی نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایسے سرجن ہیں، ایسی سائنس ہم نے ایجاد کی ہے، ایک شخص کی ٹانگ نہیں تھی، اس کی مصنوعی ٹانگ لگا دی گئی ہمارے امریکہ میں، تو آج وہ ملک کا نمبر ون ایتھلیٹ ہے، میراتھن ریس میں اول نمبر آتا ہے. واہ بھائی، مصنوعی ٹانگ سے اتنا تیز بھاگتا. چائنا والے نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، ہمارے ملک میں کسی شخص کا بازو نہیں تھا، اس کا مصنوعی بازو لگا دیا، آج وہ ہمارے ملک کا فاسٹ بولر ہے. اچھا، مصنوعی ہاتھ سے اتنی طاقت کے فاسٹ بولر، بھائی واہ. پاکستانی نے کہا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ارے ہمارے ملک میں ایک شخص کا سر اڑ گیا تھا، تو اس کی جگہ ہمارے سائنسدانوں نے ناریل لگا دیا، آج ہمارے وزیر اعظم ہے وہ. تو دماغ کس نے دیا ہے؟ اور یہ میٹیریل جو ہے کس نے دیا ہے؟ لوہا، المونیم، تانبا، لکڑی، پلاسٹک اور یہ سب جو بھی چیزیں ہیں. پیٹرول تمہارے باپ نے نکالا، تمہارے باپ نے پیدا کیا ہے زمین میں، اللہ تعالیٰ نے پیٹرول پیدا کیا ہے، وہ بس نکالا تم نے، پیٹرول تو انہوں نے پیدا کیا ہے، تخلیق تو تم نے نہیں کی ہے نا، تم موجد ہو، خالق نہیں ہو، ہے نا، انوینٹر ہو، لیکن ایجاد تو کیا ہے تم نے، لیکن اس کے پیدا کرنے والے نہیں ہو. پیدا کرنا کیا ہے؟ تخلیق کیا ہے؟ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی ایک چیز تھی ہی نہیں، تم نے تو چیزوں کو جمع کر کے ایک چیز بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوہے کو کن فرمایا، کن، اور لوہا موجود ہو گیا، پہلے نہیں تھا وہ موجود ہو گیا. اسی طرح ساری زمین ہے، اس میں اتنا پانی ہے. اب دیکھیے ہم یہاں اوپر بیٹھے ہیں، ہم اپنے آپ کو بالکل سیدھا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک بیٹھے ہوئے. اب اگر تصور کرو کہ زمین کے نچلا حصہ جو ہے، وہاں بھی لوگ ہیں، وہاں بھی رہائش ہے، تو اب وہ کیا الٹے لٹکے ہوئے ہیں؟ ہمارے حساب سے وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم سیدھے ہیں. وہ ہم کو لٹکا ہوا سمجھ رہے ہیں، ہم ان کو لٹکا ہوا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہیں سب اپنی جگہ ٹھیک. یہ کیسی قدرت ہے اللہ کی کہ چاروں طرف جو ہے مخلوق ہے اللہ کی زمین کے، لیکن اپنی اپنی جگہ سیدھے سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. زمین میں کشش کس نے پیدا کر دی؟ یہ مقناطیس کس نے پیدا کر دیا؟ ان اجسام کو، جو سورج، زمین، چاند، ستارے، ان کو اپنے اپنے فاصلوں پر رہنے پر کس نے مجبور کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اگر یہ فاصلوں پر نہ رہیں تو ٹکراؤ ہو جائے اور سب ختم ہو جائے. اتنے کروڑوں کروڑوں سال کے فاصلے پر ستارے چمک رہے ہیں، اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی اور کیوں بنائی ہے؟ تو بنائی تو اللہ نے، اور کیوں بنائی ہے؟ اپنی معرفت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کتنی عظیم و شان چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع کائنات بنائی ہے. کیا کوئی کسی معمولی سے معمولی کمزور العقل آدمی کو بھی یعنی یہ جواز حجت نہ ملے کہ اللہ ہم کیسے آپ کو پہچانتے ہیں؟ پودوں کے اندر دیکھو، پودوں کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے بیج ڈالا، بیج کو کون پھٹاتا ہے؟ کون اس کے اندر سے وہ کوپل نکالتا ہے؟ کون کسان تو صرف تھوڑی زمین صفائی کرتا ہے اور اس کی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس میں پھر بیج بو کے تھوڑی بہت پانی اس میں ڈال دیتا ہے، پھر کس طرف وہ دیکھتا ہے؟ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ یا اللہ کام اپنا تو کر دیا، اب تیرا کام ہے اس کو اگانا، اس میں سے پھل دینا، ہم کو روزی دینا. یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دیا، ہوائی جہاز ہے، کچھ بھی ہے. تو یہ سب بات کیوں ہے؟ یہ سارا نظام کیوں ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے سوال وصل پہ بہم سکوت ہے. میں نے سوال کیا کہ اللہ آپ کہاں ہیں, آپ مجھے دکھائی تو دیجئے, ملیے تو صحیح مجھے. میرے سوال وصل پہ بہم سکوت ہے, میں نے سوال کیا لیکن خاموش ہے, کوئی جواب نہیں آتا, کوئی جواب نہیں آ رہا. اللہ آپ کہاں ہیں, آپ ملیے تو صحیح, دکھائی تو دیجئے کہ آپ کہاں ہیں. تو میں نے تو سوال کیا لیکن بکھرا دیے کچھ مہو انجم جواب میں. آپ نے اللہ تعالی نے جواباً یہ جواب فرمایا, ان میں ہمیں تلاش کرو, یہ دیکھو کہ زمین کو ہم نے کیسا بنایا, پانی اس میں کیسا, تم اس میں کشتی رانی کرتے ہو, روزی تلاش کرتے ہو, مچھلیاں پکڑتے ہو, اپنی روزی تلاش کرتے ہو, پیٹ بھرتے ہو. ہوا کو ہم نے کیسا میڈیم بنایا ہے کہ اس پر پرندے اڑ رہے ہیں, تمہارے ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں, اور ہم نے یہ مویشی تمہارے فائدے کے لیے بنا دیے. اور کیسے مویشی, کہ جانور ہے اس کے اندر ایک نالی خون کی جا رہی ہے, ایک نالی گوبر کی جا رہی ہے, درمیان میں سے ہم نے صاف میٹھا شفاف دودھ نکال کے دیں, کیسی قدرت ہے. اور تم اپنے اندر ہی دیکھ لو, تمہارے اندر کیسی کیسی نشانیاں ہیں ہماری, کیسے کیسے ہمارے پلانٹ لگے ہوئے ہیں, خون صاف کرنے کا پلانٹ گردہ ہے نا, خون پمپ کرنے والا پلانٹ, اور عجیب و غریب اس کی ساخت ہے جناب, کہ اس میں بجلی کا ایک منبع ہے جس سے بجلی نکلتی ہے دل کے اندر, اور سائنسدان اس کو صرف محسوس کر سکتے ہیں. آج تک کسی نے دیکھا نہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو بجلی پیدا کرتی ہے. اور یہ تو ہماری اس اختراع ہے کہ اصطلاح ہے کہ اس میں بجلی ہے, اللہ ہی جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو دل کو حرکت دے رہی ہے. جو نا وہ ایسا بھی سنا ہے کہ اس میں وہ جو ہے کچھ نقص آ جاتا ہے تو سائنسدان اس میں وائر لگا دیتے ہیں بجلی کی, تو پھر وہ ٹھیک کام کرنے لگتا ہے. پیس میکر لگا دیتے ہیں جس سے دل کو حرکت دیتا ہے, بیٹری ہے, ایک مصنوعی کرنٹ دل کو دے رہے ہیں. اصلی کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے, اور یہ عقل کس نے دی کہ دل کے اندر ایسے تار لگا سکتے ہیں, ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں. اللہ اکبر, کیا اللہ کے کارخانے ہیں, یعنی پتی پتی کے اندر اللہ کی قدرت کے کارخانے ہیں. یہ سارا نظام کیوں ہے آخر, یہ صرف اور صرف انسان کی معرفت کے لیے. جنات اور انسان دو مخلوق ہے جن کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہماری معرفت حاصل کرو. تو یہ مقصود ہے ہمارا, نماز سے, روزے سے, زکوٰۃ سے, اور حج سے, اور عمرے سے, اور جہاد سے, اور گناہ سے بچنے سے, بدنگاہی سے بچنا, غیبت سے بچنا, تمام بری باتوں سے, بدگمانی سے بچنا, حسد سے بچنا, کینہ سے بچنا. یہ سب کیوں ہے کہ اپنے قلب کو ہم جب تک پاک و صاف نہیں کریں گے اللہ کی معرفت ہم نہیں حاصل کر سکتے. تو دونوں طریقے سے قلب پاک ہوتا ہے, عبادات سے بھی پاک ہوتا ہے, نور پیدا ہوتا ہے, اور گناہ سے بچنے سے بھی نور پیدا ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک نماز سے اگلی نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اس نماز کی برکت سے, یعنی فجر کی نماز پڑھی پھر ظہر کی نماز پڑھی, تو ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر سے لے کے ظہر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دیکھا آپ نے, تو اس سے نور پیدا ہوتا ہے عبادت سے. عصر کی نماز پڑھی تو ظہر سے عصر تک کے گناہ, صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ہے نا. اور اسی طرح اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. تو ہر عبادت سے نور پیدا ہوتا ہے اور ہر گناہ سے بچنے سے بھی نور پیدا ہوتا ہے. جب نور پیدا ہوتا ہے, نور کیا ہے, روشنی ہے. جب روشنی ہوتی ہے تو معرفت پیدا ہوتی ہے. بھائی اگر یہاں بالکل بلیک آؤٹ ہو, گپ اندھیرا, تو ہم کیسے جو ہے پہچانیں گے. ایک اندھیرا تھا اور ایک جگہ, اور ایک ہاتھی تھا, اور لوگ ٹٹول ٹٹول کے چل رہے تھے. تو ہاتھی کھڑا ہوا خاموش, تو کسی نے جو ہے اس کے پیر کو ہاتھ لگایا, کہا کہ بھائی یہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ کوئی ستون معلوم ہوتا ہے. اور دوسرے آدمی نے دوسرے چیز کو دیکھا, نہیں, سونڈ کو ہاتھ لگایا, کہا یہ تو کوئی درخت کی شاخ معلوم ہوتی ہے. اندھیرے میں ایسی اپنی قیاس آریاں چل رہی ہیں, اور جب روشنی ہو گئی اچانک, ارے یہ تو ہاتھی ہے, یہ تو ہاتھی ہے, اب معلوم ہوا کہ یہ تو ہاتھی ہے, اور اس سے تو ڈر کے بھاگنا چاہیے. تو اللہ تعالی کی معرفت دل کے اندھیرے میں محسوس نہیں ہوتی, نہیں مل سکے گی معرفت اللہ کی. جو ہمارا مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ تمام عبادات اور گناہ سے بچنا اور ذکر و اذکار اور جو بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا، اس کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اس کو مختلف انداز میں بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کی تجلی خاص حاصل ہو جائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہو جائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص ولایت نصیب ہو جائے، سب ایک ہی بات ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ ہمیں مل جائے، اللہ ہمارے دل میں آ جائے، یہ سب ایک ہی بات ہے کہ اللہ ہمارے دل میں آ جائے. یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند المنکسرۃ قلوبہم، یہ حدیث شریف گناہ سے بچنے میں ترقی پر زبردست دلالت کرتی ہے کہ گناہ سے بچنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل کا وعدہ فرمایا، خاص دولت دیں گے. کیا؟ کہ ہم اس کے دل میں رہیں گے. درد دل دے کے اس نے مجھ سے یہ ارشاد کیا. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا شعر ہے، درد دل دے کے اس نے مجھ سے یہ ارشاد کیا، ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا. یعنی جو اپنے دل کو گناہوں سے بچنے میں چکنا چور کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، بالکل شکستہ ہو جاتا ہے نا، تو اس کے دل کو، وہ دل ہمیں پسند ہے جو ہماری خاطر سے ٹوٹا ہوا ہے نا، ہماری خاطر سے ٹوٹا ہوا دل ہے، شکستہ ہے، بالکل غمزدہ ہے. ہم اس دل کو آباد کریں گے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. کیسے شاد؟ اور تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں. کیا سبحان اللہ، کیا شعر ہے میرے حضرت کا. فرماتے ہیں کہ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں. میں نے بری خواہشات سے اپنے دل کو ویران کر لیا، ایک بھی بری خواہش کو میں نے کچل دیا، نکال دیا دل سے، اب کچھ نہیں ہے، ہے نا. فرمایا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، دل میں کچھ ہے ہی نہیں، خالی کر دیا، تمام خواہشات سے دل کو ہم نے ویران کر دیا. تو اب تو آ جائیے اللہ میاں، اب تو بالکل خالی ہے سارا، ہے نا، آپ ہی کے لیے خالی کیا ہے، اب تو آپ آ جائیں. تو تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں. کیا دولت مجھ کو مل گئی. تو یہ ہے مقصود کہ ہمیں اصل یہ کام کیوں کرنا ہے، یہ ذکر کیوں کرنا ہے، عبادت کیوں کرنی ہے، گناہ سے کیوں بچنا ہے. تو یہ اس لیے بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت خاصہ، اللہ تعالیٰ کی خاص دوستی، ولایت خاصہ ہم کو حاصل ہو جائے. تو مقصود کا تو بھی پتہ ہونا چاہیے نا. بھائی ایک آدمی روٹین ورک کر رہا ہے، اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ سے بچنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہا ہے، استغفار توبہ بھی کر رہا ہے، لیکن کیوں کر رہا ہے؟ تو مقصود یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت خاصہ، چھوٹی موٹی نہیں، خاصہ. کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ ولایت عامہ تو ہم کو عطا فرما دی. اللہ ولی الذین آمنوا، خود ہی دے دی، خود ہی دے دی کہ ہم ایمان والوں کے دوست. اب بتائیے، ہم ایمان اپنی مرضی سے لائے ہیں کیا؟ انہوں نے ہمیں گفٹ دے دیا، گفٹ، اللہ جنت کا ٹکٹ مفت دے دیا. کتنا بڑا فضل ہے یہ، کتنا بھی شکر کریں کم ہی کم ہے کہ اس قدر بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا کہ ہم کو جنت کا ٹکٹ مفت میں دے دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ ولایت عامہ خود ہی دے دی. اللہ ولی الذین آمنوا، ہم تمام ایمان والوں کے دوست ہیں. واہ واہ. پھر اس کے بعد اب ولایت خاصہ کی کوشش کرو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولایت عامہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے نا، اب ولایت خاصہ کیسے ملے گی؟ فرمایا کہ ولایت کے دو ہی جز ہیں، ایک تو ہے ایمان اور دوسرا ہے تقویٰ. تو ایمان تو الحمدللہ ایک دولت تو اللہ نے مفت ہی میں دے دی ہم کو، کتنا بھی شکر کریں کم ہے. اب بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے کہ بھائی گناہوں سے بچنا ہے. اور یاد رکھیے کہ گناہ سے وہی بچ سکتا ہے جو ذکر اللہ کی پابندی کرے گا. ہاں، جو ذکر میں کوتاہی کرے گا، ذکر میں غفلت کرے گا، دل میں اس کے اندھیرا رہے گا. اور میں نے ابھی بتا دیا کہ اندھیرے میں انسان ٹٹول رہا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، اس کو معرفت نہیں حاصل ہو سکتی. لہذا جس کے دل میں اندھیرا ہے، ذکر اللہ کی شمع نہیں جل رہی ہے، اللہ اللہ نہیں کر رہا ہے، کلمے سے اپنے ایمان کی تجدید نہیں کر رہا ہے، تازہ نہیں کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. جددو استمرار ہے، یہ بار بار تجدید کی ضرورت ہے. کیسے؟ بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا کرو، اس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے. تو جو آدمی اپنے ایمان کی روشنی کو نہیں بڑھائے گا تو بتائیے پھر اندھیرا رہے گا اور مقصود سے محروم ہو جائے گا. جو زندگی کا مقصد ہے، مقصد حیات اللہ کو پانا، اللہ کی خاص دوستی، خاص تعلق حاصل کرنا، اس سے یہ شخص محروم جائے گا. اب جب محروم چلا گیا تو پھر واپسی تو ہے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے. تو اس لیے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. دنیا کا کوئی معمولی سے معمولی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا. مثلا ایک لقمہ ہی کھانا ہو، کچھ تو محنت کرتے ہیں نا بھائی، کھانا پکاتے ہیں، اس میں ہاتھ سے نوالا توڑتے ہیں. چلے مان لیا کہ آپ نے پکایا بھی نہیں، لیکن کھانا کھانے کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا بھائی، تو نوالا توڑنا پڑے گا. اور اس میں وہ دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے، اس میں سے ایک شخص نے آواز دی، گھوڑ سوار جا رہا تھا، اس نے آواز دی، اشارے سے آواز نکالی کہ ادھر آؤ، ہماری کچھ مدد کرو. وہ آ گیا، اس نے کہا معلوم نہیں کیا بات ہے بھائی، چلو ان کی مدد کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے بیر، یہ بیر پڑا ہے نا، یہ میرے منہ میں ڈال دو. اس نے کہا بھائی یہ بھی کوئی کام ہوا، یہ بھی کوئی مدد ہوئی، تم یہ تمہارا دوست ہے، اس سے کیوں نہیں کہتے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تمہارے منہ میں بیر ڈال دے گا. تو اس نے کہا کہ اس ظالم سے میں کام نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ کل جو ہے میں، میرا منہ کھلا ہوا تھا اور کتے نے آ کے میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا، اس نے اس کو بھگایا نہیں. اتنے سست تھے وہ کاہل، ہے نا، ایسی کی کاہلی بھی کوئی کاہلی ہے. تو ایک لقمہ کھانے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے. تو جب دنیا کے فانی کام کے لیے اتنی محنت چاہیے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے اتنے بڑے مقصد کے لیے انسان کو کتنی محنت کی ضرورت ہے. تو محنت کے لیے یہی پانچ اصول ہمارے حضرت نے فرمایا. نمبر ایک، صحبت اہل اللہ کا اہتمام، اور نمبر دو، گناہ سے حفاظت، گناہ سے حفاظت. اور میں نے ابھی بتا دیا، جو آخری جز اس کا بیان کروں گا وہ اسی میں ہے، کہ جو آدمی ذکر اللہ نہیں کرے گا اس کے دل میں اندھیرا رہے گا، اور اس کے قلب کے اندر جتنے گناہ بھرے ہوئے ہیں، ظلمت کی ظلمت بھری ہوئی ہے، وہ اس کو اس کا ادراک نہیں ہوگا. کیونکہ ہر چیز اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے. اپوزٹ، روشنی کا اپوزٹ کیا ہے؟ ڈارکنیس، اندھیرا، ہے نا. اور جب تک اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا. تو جب روشنی آئے گی تب پتہ چلے گا کہ اچھا ہم اندھیرے میں تھے. اور جب جو آدمی روشنی ہی روشنی میں رہتا ہے اس کو اندھیرے کا احساس ہی نہیں. تو جب اندھیرا بلیک آؤٹ ہوگا، لائٹ چلی جائے تو اوہو، ارے اندھیرا اس کو کہتے ہیں، بڑی بری چیز ہے. تو جو آدمی ذکر کی روشنی سے قلب کو منور نہیں کرتا، اس کو گناہوں سے گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی کہ اندھیرا ہی اندھیرا اس کے قلب کے اندر ہے. تو لہذا ذکر اللہ سے اس کو منور کرنا ہے، تبھی گناہ کا احساس ہوگا کہ یہ بری چیز ہے. اچھی چیز پہچانی جاتی ہے بری چیز سے، سفیدی پہچانی جاتی ہے اندھیرے سے، کالک سے، کہ بھائی یہ سفید ہے یہ کالا ہے. تو ہر چیز اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو گناہ کا احساس جب ہوگا، جب ذکر اللہ کرے گا. بہرحال نمبر ایک، صحبت اہل اللہ کا اہتمام، نمبر دو، گناہ سے حفاظت، اور نمبر تین، اسباب گناہ سے حفاظت. جن چیزوں سے بھی گناہ میں ابتلا ہو جاتا ہے، اپنے مرشد کے مشورے سے اس کو استعمال کرے یا اس کو چھوڑ دے. تو تین باتیں ہو گئیں، ایک صحبت اللہ کا اہتمام، نمبر دو گناہ سے حفاظت جو کہ ذکر اللہ کی برکت ہی سے ممکن ہے، اور نمبر تین اسباب گناہ سے بھی مبعدت، دوری اختیار کرنا. ان قریب رہیں گے تو بھائی ضرور جو ہے مبتلا ہو جائیں گے. جیسے بھائی جنگ ہوتی ہے دو ملکوں میں، تو سرحدیں خالی کرا لیتے ہیں ملک، جو ہے سرحدیں، بھائی یہاں جنگ کا علاقہ ہے، پچھڑ جاؤ یہاں سے. تو اگر سرحد کے قریب رہو گے کوئی گولا آ کے لگ جائے گا، مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. تو اس لیے گناہ کی سرحدوں سے بھی بہت دور رہو، اسباب گناہ سے دور رہو، تین بات. اور چوتھی بات یہ کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم خدا تعالی کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں. عبادات بھی کریں اور گناہ سے ہی بچ رہے ہیں، اسباب گناہ سے ہی بچ رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی قبول نہ ہوگا، کچھ بھی قبول. تو لہذا جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، سنت کے طریقے کے مطابق ہو, ہے نا, جو پروفارما دیا جائے اس کے بالکل مطابق ہو, جو پروٹوکول ہو اس کے مطابق ہو, تو پھر ہمارا سب کام پازیٹو جائے گا. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگا تو کام تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. نیگیٹو نو, یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے, فیل, خدا نہ خواستہ. تو ہر کام سنت کے مطابق. اور پانچواں جز جو میں نے بیان کیا کہ ذکر اللہ پر دوام, یعنی پابندی ایسی ہو کہ جیسے انسان ناشتہ کرتا ہے, کھانا کھاتا ہے, اسی طرح سے یوں فرمایا کہ ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے, روح کو آپ نے فاقہ دے دیا. تو فرمایا کہ جن لوگوں کا ذکر اللہ میں دل نہیں لگتا یا ٹائم نہیں ملتا, آدم فرصت کی شکایت کرتے ہیں, تو ایک دن ذرا ناشتہ چھوڑ کے دیکھو کہ چلو بھائی آج فرصت نہیں ہے, آج ناشتہ نہیں کرتے, کھانا بھی نہیں کھاتے, فرصت نہیں. تو نہیں, یہ قبول نہیں ہے ہم کو, بھائی کچھ نہ کچھ تو کھانا پڑے گا, بھائی زندگی کو گرم کرنے کے لیے, جسم کو گرم کرنے کے لیے کچھ حرارت تو چاہیے, تو کچھ تو بھائی چلو چلتے چلتے کچھ نہ صحیح چائے پی لو, چلو تھوڑا سا دودھ پی لو, چلو تھوڑا سا یہ پھل کھا لو. تو بھائی اگر عدیم الفرصت ہے, مانا کہ آپ کو بالکل فرصت نہیں ہے اللہ اللہ کرنے کی, تو بھائی چلو اگر 100 مرتبہ شیخ نے بتایا ہے ذکر تو چلو ہم 66 کر لیتے ہیں, چلو 33 کر لیتے ہیں, چلو بھائی وہ بھی نہیں 10 مرتبہ ہی کر لیتے ہیں کچھ تو بھائی, ورنہ روح مر جائے گی, مردہ ہو جائے گی, دل مردہ ہو جائے گا. اس لیے ذکر اللہ کی کثرت تو ہو لیکن دوام ہو, اگرچہ قلیل ہو لیکن دوام مانے ہمیش کی, ناغا نہ ہو, پھر انشاءاللہ یہ راستہ ترقی کی طرف انسان گامزن ہو جائے گا اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب فرما لے, جیسا کہ انہوں نے پڑھا ماشاءاللہ حضرت کا واس کہ راستہ تو جذب ہی سے طے ہوگا, جب یعنی ہم لامحدود راستے میں اپنی طاقت سے نہیں چل سکتے تو اللہ تعالیٰ ہی جب کرم فرمائیں گے, رحم فرمائیں گے ہمارے حال پہ اور ہم کو جذب فرمائیں گے تبھی ہمارا کام بنے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ مجھ کو بھی, میرے سب گھر والوں کو, بچے بچے کو, سب دوستوں, ان کے گھر والوں کو اللہ پاک جذب خاص نصیب فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ بدل دے اور جو ہے ہمارے تمام 24 گھنٹے کی زندگی, تمام عمر, ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا کرنے والے ہم ہو جائیں اور ایک سانس بھی اپنے مالک کو ہم ناراض نہ کریں, اور جو خطائیں اب تک ہم سے ہو چکی ہیں اپنی نادانی اور غفلت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو معاف فرما دیں اور آئندہ ہر خطا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر بھی خطا ہو جائے تو خوب توبہ و استغفار کی بھی توفیق عطا فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.